خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل گئے، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل گئے، ہے حدیث مصطفیٰ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل، الشمائل المحمدية، شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے خصائل، آپ کے طریقہ کار کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ عزوجل ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو افعال، دو کاموں کے بارے میں، یعنی دو جو طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ان کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سرما لگانا، اور دوسرا کچھ باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لباس کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح کا لباس پہنتے، کس طرح کا لباس پسند فرمایا کرتے تھے. اور یہ ہمارا ساتواں باب ہے، چھ باب ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ساتواں باب ہم شروع کر رہے ہیں. یہ باب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرما لگانے سے متعلق احادیث پر لے کر آئے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرما لگاتے، کس طرح لگاتے، اور کس طرح لگانے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ باب ہے ان احادیث کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرما لگانے سے متعلق آئی ہیں. پہلی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس مد سرما لگاؤ، کیونکہ یہ آنکھوں کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے، یعنی پلکوں کو بڑھاتا ہے. کوئی بھی سرما ہو، سرما لگانا یہ جائز ہے، جو بھی جائز سرما ہے اس کو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آگے حدیث پاک آتی ہے کہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر اس میں سرما ہے، تو سب سے بہتر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر سرمے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو لگانے سے بھی انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کے طریقے کار پر چلنے کا ثواب ملے گا. لیکن افضل اور بہتر سرما، جس کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، وہ اسمد سرما ہے. یہ سرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا بھی، اور اس کے لگانے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا بھی کہ یہ سرما اگر میسر ہو تو بندے کو یہ سرما لگانا چاہیے. اچھا، سرمے کے بارے میں فرمایا، فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ جو سوتے ہوئے یا ویسے ہی بندے کے سر سے آنکھوں کی طرف جو چیزیں بھی اترتی ہیں، چاہے وہ کچرے کی صورت میں ہوں یا ویسے ہی بندے کے آنکھوں کے اندر سزا کی چیزیں بن جاتی ہیں، تو یہ سرما ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے. ان کے دور کرنے کی وجہ سے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ روشنی بڑھتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمت سرما لگایا کرو، کیونکہ یہ آنکھوں کو تیز کرتا، روشنی کو تیز کرتا آنکھوں کی، اور بالوں کو اگاتا ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةٌ فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةٌ فِي هَذِهِ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی، آپ اس میں سے ہر رات کو سرما لگایا کرتے تھے، تین اس آنکھوں میں سیدھی آنکھ میں اور تین الٹی آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جو مشہور ہے آپ جانتے ہی ہیں، کئی مرتبہ آپ نے میرے لیے سنت سے اس بات کو سنا ہی ہوگا کہ سرما لگانے کے مختلف طریقے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی کہ تین سیدھی آنکھ میں لگا لیں، تین پھر اس کے بعد الٹی آنکھ میں لگا لیں، جبکہ ایک روایت جو امام طبرانی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے وہ اس طرح کہ تین پہلے سیدھی آنکھ کے اندر لگائیں اور پھر اس کے بعد دو یہ الٹی آنکھوں کے اندر لگائیں، اب ان کا مجموعہ کیا بن گیا؟ پانچ، وتر بن گیا، طاق بن گیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے اندر اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سرما لگاتے تو تین اس آنکھ میں لگاتے، سیدھی آنکھ میں، اور دو دوسری آنکھ کے اندر، یعنی الٹی آنکھ کے اندر لگایا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے، جو ابن ادین کامل میں روایت کی ہے، اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بیان کیا کہ آپ پہلے سیدھی آنکھ میں دو لگاتے، پھر دو الٹی آنکھ میں لگاتے، اور ایک یہ دونوں میں مشترکہ لگاتے، اس میں اور اس میں، دونوں میں لگا لی۔ اس طرح یہ پانچ کا عدد بن جاتا ہے، یہ بھی طاق بن جاتا ہے۔ علماء نے اس میں یہ تطبیق دی ہے کہ یہ مختلف جو روایتیں آئیں، کبھی تین تین دونوں میں لگا رہے ہیں، کبھی تین ایک میں لگا رہے ہیں، دو دوسرے میں لگا رہے ہیں، کبھی دونوں میں دو دو لگائیں اور آخری والی دونوں کے اندر لگا لیں، اس میں جو مطابقت پیدا کی ہے وہ مختلف اوقات کے اعتبار سے کی ہے کہ کبھی اس طرح کیا، کبھی اس طرح کیا، کبھی اس طرح کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے کار ثابت ہیں۔ جبکہ امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک طریقہ کار اور منقول ہے کہ یہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ تین تین دونوں آنکھوں میں لگانے کا حکم دیتے اور ایک سلائی مزید لے کے فرماتے کہ یہ دونوں آنکھوں میں لگا لی جائے تاکہ یہ سات کا عدد بن جائے گا، یہ بھی طاق عدد ہو جائے گا، اور طاق عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ مختلف طریقے کار ہیں، کسی بھی طریقے کار کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ثواب ملے گا۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے اور وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور التحويل وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكتحل قبل ان ينام بالاسمد ثلاثا في كل عين۔ يعني ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل اپنی دونوں آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے اسمد کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے قبل اسمد کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو سنت بھی یہی ہے کہ رات کو سونے سے قبل لگایا جائے، البتہ جمعہ و عیدین میں دن میں لگانا چاہیے کہ وہاں پہ جمال مقصود ہوتا ہے، اور سرما لگاتے ہوئے بندے کو جمال ہی کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو بندہ اس کی نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو، ٹھیک ہے، مجرد اس کی زینت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وقال یزید بن ہارون فی حدیثہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانت لہ مکحلۃ یکتحل منہا عند النوم ثلاثا فی کل عین۔ قال حدثنا حمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محمد بن المنکدر کے طریق سے روایت کرتے ہیں. محمد بن المنکدر کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کا لقب یہ بکا ان ذکر کیا. امام باجوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس المواہب اللدنیہ جو شمائل محمدیہ کے شرح ہے اس میں ان کا لقب ذکر کیا بکا ان، بہت زیادہ رونے والا. اور یہ بہت زیادہ جو رویا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتے تھے کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے، ان کا ذکر کرتے تو ایسی آپ پر کیفیت طاری ہوتی کہ آگے اپنی گفتگو جاری کرنا ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا. ان سے روایت کرتے ہیں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر اسمت کو اختیار کرنا لازم ہے سوتے وقت، کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو بڑھاتا ہے. تو بڑی پلکیں یہ اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، تو اسمت سرما ان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو اسمت سرمے کو پابندی کے ساتھ لگانے کا عادی ہوگا اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، شارحین حدیث نے یہاں پر اس گفتگو کو ذکر کیا ہے کہ یہ جتنے بھی فوائد سرمے کے حاصل ہوتے ہیں یہ اسی صورت میں حاصل ہوں گے جبکہ بندہ اس کو کرنے کا عادی ہو، پابند ہو. اگر پابندی کے ساتھ یہ کرے گا تو پھر اس صورت میں تو اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ ممکن ہے کہ پھر وہ فائدہ اس کو حاصل نہ ہو، یعنی کبھی لگا لیا کبھی چھوڑ دیا. تو حضور علیہ السلام کی پیروی کا تو انشاءاللہ اس کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن جو دنیاوی فوائد ہیں وہ پابندی کے ساتھ لگانے کی صورت میں حاصل ہوں گے. دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک طرح سے علاج کے زمرے کے اندر آتا ہے، یعنی جب بندہ سرما لگاتا ہے تو اس کو یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو شارحین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بعض افراد کو یہ سرما نقصان بھی دے سکتا ہے، جیسے شہد ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن بسا اوقات بعضوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے. اللہ کا کلام سچا ہے لیکن آدمی کا پیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شہد کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے، لیکن بعضوں کی آنکھوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یا ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، ان کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات یہ چیزیں ان کو چلتی نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو پھر اس کو طبیب کے، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن خير أكحالكم الإسمد. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تمام سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے. یجل البصر وینبت الشعر، کہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. اگلی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے. حدثنا ابراہیم بن المستمر البصری حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملک عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور اس کا معنی ہے کہ تم پر اسمد کو اختیار کرنا لازم ہے کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں یکتا تھے، اور آپ اپنے حسن و جمال میں किसी चीज के मोहताज नहीं थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम अगर ये अशिया इस्तेमाल ना भी फरमाते तो आप अलैहिस्सलाम का हुस्नो जमाल तमाम लोगों में यकता और मुनफरिद था। ठीक है, जैसे खुशबू नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम के मुबारक पसीने में भी वो खुशबू थी कि कायनात की किसी खुशबू के अंदर वो खुशबू नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम खुशबू को इस्तेमाल फरमाया करते थे मजीद खुशबू के लिए और अपनी उम्मत के लिए एक तरीकेकार को जारी करने के लिए कि जो खुशबू लगाएगा अच्छी नीयत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकेकार को इख्तियार करते हुए तो उसको इस पर सवाब मिलेगा। अब ये सुरमे के जो फवाइद हैं कि आंखों की रोशनी तेज हो रही है, पलकें इससे बढ़ रही हैं और इसके जरिए से जमाल भी हासिल हो रहा है, हुस्न भी हासिल हो रहा है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर कुदरती डोरे मौजूद थे जो देखने वाले को अपनी तरफ रागिब कर लेते थे, वो उनमें खोकर रह जाता था। इतनी प्यारी आंखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। आप इसके जरिए किसी जमाल के मुहताज नहीं थे, ये एक तरीकेकार अपनी उम्मत के लिए जारी करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह अमल फरमाया ताकि लोगों को सवाब भी मिले और साथ ही साथ इनको फवाइद भी हासिल हो। यजलुल बसरा, आंखों की रोशनी को तेज करना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके भी मोहताज नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको देखने की वो कुव्वत अता फरमाई कि सय्यदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात की सियाही में भी इस तरह देखते थे जैसे दिन की रोशनी के अंदर देखा करते थे, यानी आपके लिए सियाही कोई रुकावट नहीं बनती थी। उलमा ने इसकी वजह यह बयान की, अलामा सालिह शामी रहमतुल्लाही तआला अलैह ने सुबुलुल हुदा व रशाद के अंदर जहां हुजूर अलैहिस्सलाम के नजरों की कि आप अलैहिस्सलाम की नजर किस कदर तेज थी यानी देखने के एतबार से, वहां ये बात जिक्र की कि मुफस्सिरीन ने सईदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया कि जब आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए मेरे रब मुझे अपना जलवा दिखा मैं तेरी जियारत करूं, तो आपको हुक्म हुआ कि लन तरानी, कि आप मुझे नहीं देख सकते। ठीक है, फिर इसके बाद फरमाया कि पहाड़ के ऊपर तजल्ली डालेंगे, फइन इस्तकर्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा यानी तूर का तो फिर आप देख लेंगे वरना नहीं देख सकते। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबरि जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईका, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे तशरीफ ले आए। अब हुआ ये, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सईदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम को इस तजल्ली की बरकत से जो अल्लाह तबारक व तआला के नूर की तजल्ली पड़ी थी कोहे तूर पर, उससे आपके चेहरे पर इस कदर हुसन आ गया था कि आपको नकाब लगाना पड़ता था। और आंखों की रोशनी के बारे में ये बयान किया मुफस्सिरीन ने कि मीलों दूर रात की अंधेरे के अंदर अगर किसी सियाह चट्टान पर सियाह चींटी चल रही हो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो तजल्ली जो पड़ी उसकी वजह से ये नूर और ये रोशनी हासिल हुई कि मीलों दूर ऐसी चींटी को देख लिया करते थे कि जो किसी चट्टान पर चल रही हो। तो फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर नूर की तजल्ली पड़े तो इनकी आंखों की रोशनी ये हो गई, तो नबी ये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात तो वो है कि जिसने मेराज में बिला हिजाब अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया था, तो फिर आपकी आंखों की रोशनी कैसी होगी, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें देखने की कुव्वत रखी होगी। फिर उलमा ने इस पर यहां ये बहस की कि एक देखना और एक हुस्नो जमाल ये जाहिर के एतबार से होता है, ये जाहिर के एतबार से होता है और एक बातिन के एतबार से होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जाहिरी कुव्वतें ऐसी अता फरमाई थी कि आप सामने दूर दूर तक देखना चाहें, जहां तक देखना चाहें देख सकते हैं, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को कुव्वत अता फरमाता है। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह तबारक व ताला के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता हूँ। ठीक है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुल सालिहीन है, सैयदुल औलिया है, तो उनकी तो शान ही जुदा है। ये तो जाहिर के एतबार से बंदा जो सामने देखे तो नजर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे देखने की भी अल्लाह तबारक व ताला ने कुव्वत अता फरमाई थी। आपने सहाबा इकराम अली मुद्वान से फरमाया कि अपनी नमाजों को पूरा क्या करो, रुकू सुजू सही क्या करो कि तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा नहीं रहता। यानी पीछे भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देखने की कुदरत रखते थे कि पीछे कौन किस तरीके से रुकू कर रहा है, कौन किस तरीके से सजदा कर रहा है। रुकू और सजदा तो जाहिर वाली चीजें हैं, जो पीछे हैं अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुव्वत अता फरमाई कि आपने ये फरमाया कि ना तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा है ना तुम्हारा खुशू मुझ पर पोशीदा है, यानी दिल के अंदर किस तरीके से नमाज पढ़ रहे हो, कहाँ तवज्जो है, ये भी मुझ पर पोशीदा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम को ये जो कुव्वत अता फरमाई और जो मकाम और जो मर्तबा अता फरमाया, तो आप इन चीजों के मोहताज नहीं है। इन चीजों को शर्फ बख्शने के लिए, इन चीजों को मकाम अता करने के लिए, अपनी उम्मत के अंदर एक तरीके कार जारी करने के लिए कि वो इस तरीके पर चलें, सवाब भी पाएं और इनको दुनिया के फवाइद भी हासिल हों, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये उमूर सर अंजाम दिए हैं। ये सुरमे से मुतालिक कुछ बातें थीं जो इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जिक्र फरमाई हैं। अगला जो बाब है वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम के लिबास मुबारक के हवाले से है, और इसमें इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 16 अहादीस तय्यिबा जिक्र की हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का लिबास कौन सा आप पसंद फरमाया करते थे, किस तरह का पसंद फरमाया करते थे, किस रंग का आप पसंद फरमाया करते थे, इसमें मुख्तलिफ अहादीस तय्यिबा जिक्र की हैं। फरमाते हैं बाबू मा जाआ फी लिबासी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम, बाब उन अहादीस से मुतअल्लिक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम के लिबास के बारे में आई हैं। लिबास में जो उसूल है, बुनियाद है, जो पहनना जिसका जायज होता है, वो लिबास के जिसके जरिए से सित्र हो सके, जिसके जरिए से सित्र हो सके, मर्द के लिए मर्द का सित्र, औरत के लिए औरत का सितर। दूसरा ये कि वो लिबास फुस्साक व फुज्जार और कुफार के मुशाबे ना हो, यानी ऐसा लिबास के जो काफिरों के साथ खास है, या जो लिबास फुस्साक व फुज्जार के साथ खास है, ऐसा लिबास पहनने की इजाजत नहीं है, इसकी मुशाबहत से बचना भी जरूरी है। इसी तरह वो लिबास के जिनके पहनने से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने मना फरमाया, जिन कलरों के पहनने से मना फरमाया, उनसे बचना भी जरूरी है। जैसे मर्द के लिए जाफरान से रंगे हुए सुर्ख रंग के कपड़े, ठीक है, तो जाफरान से सुर्ख रंग के कपड़े रंग लेता है तो उसको पहनना मना। इसी तरह मर्द को शौक कपड़े पहनने से मना किया गया कि वो शौक और चंचल कपड़े, यानी जिस तरह औरतों के कपड़े होते हैं, इस तरह मर्द अगर ऐसे शौक कपड़े पहनता है जिसको लिबास शोहरत कहते हैं, तो ये भी पहनने की इसे इजाजत नहीं है। लिबास शोहरत के दर्जे पर ना भी पहुंचे, लेकिन वो शौक कलर हो, तेज कलर, ठीक है, इनको देखे कोई और कहे कि भाई ये शौक कलर हैं, तो फिर ऐसे कलर्स को पहनने की भी इजाजत नहीं है। पहली हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ जिक्र की, तीन हदीसें जिक्र की हैं, तीनों की तीनों सैयदतुना उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हैं, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसंदीदा कपड़े को जिक्र किया है कि आप कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते थे, लिबास किस طرز کا پہننا زیادہ پسند کرتے تھے تو وہ ہے قمیص. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قمیص کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے. یہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا. وجہ اس کی یہ بیان فرمائی شارحین حدیث نے کہ یہ جسم پر ایک تو سہولت کے ساتھ رہتی ہے, چادر جو پہنی جاتی ہے اس میں کچھ تکلف ہوتا ہے, کچھ مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن اگر قمیص پہنی ہو تو یہ بدن پر آسان رہتی ہے اور اس کے ذریعے سے پردہ زیادہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے پردہ زیادہ ہوتا ہے. اور بعض میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چادر کو پسند فرمایا کرتے تھے, چادر کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو جہاں پردے کا زیادہ اہتمام ضروری ہو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قمیص کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے, اور اگر اتنا اہتمام ضروری نہیں ہے یعنی جو ستر ہے وہ تو چھپانا لازم ہے, باقی اس کے علاوہ جیسے مبارک پیٹ کے کچھ حصے ظاہر ہو گئے, پیٹ کے کچھ حصے ظاہر ہو گئے, پاؤں کے کچھ حصے ظاہر ہو گئے, اگر اپنے اصحاب کے اندر موجود ہیں تو ایسے لباس کو پہننے میں آپ حرج نہیں سمجھتے تھے اس وقت کے لحاظ سے. ظاہر ہے ہمارے زمانے کے اندر اس طرح رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں عام طور پر یہ قمیص وغیرہ ہی پہنی جاتی ہے. تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو پسند لباس تھا وہ قمیص تھا. لیکن امام باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الوفا کے حوالے سے, یعنی ابن جوزی کی کتاب الوفا کے حوالے سے لکھتے ہیں, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی رات کا کھانا صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھا, اور کبھی صبح کا کھانا رات کے لیے بچا کر نہیں رکھا, اور آپ کے پاس کوئی چیز بھی دو دو نہیں ہوتی تھی, نہ قمیصیں دو تھیں, نہ آپ کی چادریں دو تھیں, نہ آپ کے پاس تہبند دو تھے, اور نہ ہی مبارک چپل نعلین شریف دو جوڑے تھے. سب ایک ایک جوڑا, ایک قمیص, ایک چادر, ایک تہبند, ایک چپل کی جوڑی, یعنی مبارک نعلین شریف ایک ہی ہوا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو ایسا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا ساز و سامان کوئی اکٹھا کیا ہوا ہو. تو ایک قمیص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوتی, چادر ہوتی, یعنی دو چادریں ہوا کرتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یہ آپ مختلف اوقات میں استعمال فرمایا کرتے تھے. جبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا کہ جو آپ پہن کر وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں, حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا الفضل بن موسیٰ وابو تمیلۃ وزید بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ام سلمۃ, عبداللہ بن بریدہ روایت کرتے ہیں, عن ام سلمۃ, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, قالت, آپ فرماتی ہیں, كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القميص, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پیارا جو پہننا تھا وہ قمیص تھا. اگلی حدیث مبارکہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قمیص کی آستینیں کتنی ہوا کرتی تھیں, اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک آستینیں ہوتی تھیں وہ یہ جوڑ تک ہوتی تھیں, کلائی کے جوڑ تک ہوا کرتی تھیں, اس سے نیچے نہیں ہوا کرتی تھیں. یعنی عمومی طور پر آپ کے لباس کی جو آستینیں تھیں وہ اس مقام پر تھیں. قمیص جب آپ پہنتے تو یہ گٹا جس کو ہم بولتے ہیں جوڑ ہے, یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی قمیص کی آستینیں ہوا کرتی تھیں, کیونکہ یہاں پر آ کے بندے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اگر اس سے آگے ہو تو بسا اوقات بندے کو چیزیں اٹھانے استعمال کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, اور نیچے ہو تو پھر بسا اوقات یہ پورا پردہ نہیں کر پاتی, یعنی سردی گرمی سے بندے کو بچا نہیں پاتی, پورا چھپتا نہیں ہے اس سے. تو یہاں آ کے ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. البتہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آستینیں یہ آگے تک تھیں, کچھ آگے تک آئیں, بعض میں ہے کہ انگلیوں کے سرے تک تھیں, انگلیوں کے سرے تک تھیں. اس کی علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ ایسا کیوں, کہ عمومی طور پر یہاں, اور بعض نے کہا بھی کہ یہیں تک ہوتی تھیں تو پھر آگے کیوں. تو بعض نے کہا کہ عام طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ کی مبارک آستینیں اس مقام تک ہوا کرتی تھیں، اور بعض نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا لباس ہوا کہ جو آگے بڑھ گئی، ورنہ عام طور پر آپ اس کو نیچے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، بعض نے یہ کہا کہ جب آپ حضر کے اندر ہوتے، یعنی مقیم ہوتے، مدینہ شریف کے اندر ہوتے، اپنے گھر پر ہوتے، تو اس وقت تو آپ کی آستینیں یہیں تک ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، جوڑ تک، یہاں تک پہنچتی تھیں۔ لیکن اگر آپ سفر اختیار کرتے تو سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس ہوتا اس کی آستینیں یہ آگے کی طرف ہوا کرتی تھی، اس میں بڑھ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ورنہ برال عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کی آستینیں یہاں تک ہوتی تھیں۔ ضرورت چونکہ اتنی تھی، آپ جانتے ہیں کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہمارے اسلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ، دو آستینیں ہوتی ہیں سب کی، تو ان کے کپڑے میں بھی دو آستینیں تھیں، ایک آستین بڑی، ایک آستین چھوٹی، بڑی آستین رکھتے تھے، دوسری چھوٹی رکھتے تھے۔ ایک آستین کی چونکہ ضرورت اتنی تھی کہ وہ چھوٹی ہو، دوسری آستین کے اندر بڑی اس لیے رکھتے تھے کہ اس وقت کے حساب سے جو کتابیں ہوتی تھیں اوراق کی صورتوں کے اندر اجزاء جو ہوتے تھے اس کو اپنی آستین کے اندر رکھا کرتے تھے، یعنی وہ بیگ نہیں ہوا کرتا تھا جیسے ہمارا بیگ ہوتا ہے، تو وہ بیگ کی جگہ آستینوں سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ دوسرے کی ضرورت نہیں تھی تو اس لیے دوسری اتنی ہوتی تھی کہ جتنی عام روٹین کے اندر ہوا کرتی، ایک کو بڑا بنا لیا کرتے۔ یہ اور دیگر جو ہے وہ بزرگوں سے بھی مروی ہے، امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی ان کے حالات کے اندر بھی منقول ہے کہ آستینوں کے اندر اوراق کا رکھنا، اجزاء کا رکھنا، کتابوں کا رکھنا یہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی، حدثنا عبد اللہ بن محمد بن الحجاج، حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثنا ابی عن بدیل یعنی ابن میسرۃ العقیلیہ عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ۔ حضرت أسماء بنت يزيد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی آستین آپ کے کلائی کے جوڑ تک ہوا کرتی تھی۔ قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في راهة من مزينة لنبايعه وان قميصه لمطلق او قال زر قميصه مطلق قال فادخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم۔ یعنی معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کریں، یعنی اسلام پر، نیکی پر بیعت کرنے کے لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کھلی تھی، یعنی مبارک جو گلا تھا یا تو وہ کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، او قال زر قمیصہ مطلق، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قمیص کا جو بٹن تھا وہ کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، گلا جیسے نیچے کی طرف تھا بند نہیں تھا، یہ قمیص کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیص کی جیب، یعنی گریبان کے اندر ڈالا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مہر نبوت کو چھو لیا، مبارک مہر نبوت کو چھو لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو اس وقت قمیص پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کھلی تھی، یا آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی کہ جو کھلی ہوئی تھی، یا بٹن لگے ہوئے تھے لیکن وہ بٹن کچھ کھلے ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کو چھونے کے لیے، مہر نبوت کو چھونے کے لیے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا۔ شارحین حدیث نے یعنی اس شمائل ترمیزی کی شرح کے اندر اس بات کو لکھا کہ قصدت تبرو کبھی، ان کا جو مقصود تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت سے تبرک حاصل کرنا تھا کہ اس کو میں چھو لوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال عاجزی پر دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، سید الاولین والآخرین، لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ابھی بیعت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، انکساری، شفقت و مہربانی ایسی ہے کہ بلا جھجک بغیر کسی ڈر اور خوف کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹ کو چھونے کے لیے کپڑے کے اندر سے ہاتھ داخل کر دیتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہے، ورنہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگلی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں. حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حب ابن حب ہیں، یعنی محبوب ابن محبوب ہیں، ان کا لقب ہی الحب ابن الحب، کہ یہ خود بھی محبوب اور ان کے والد بھی محبوب ہیں، یعنی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھے پر سہارا لے کر یا ان کو سہارا دے کر باہر تشریف لے کر آئے. اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، تو جب وصال فرمایا تھا تو اسی مرض کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سہارا لے کر باہر تشریف لائے تھے کہ ایک طرف مسلسل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف افراد تبدیل ہو رہے تھے، کبھی حضرت فضل بن عباس، کبھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ الگ ہو رہے تھے. تو دونوں حضرات کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے قطری کپڑا پہنا ہوا تھا. قطری کپڑا یہ اس کپڑے کو بولتے ہیں کہ جو روئی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ سرخی ہوتی ہے اور اس کے اندر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کڑھائی کی بھی ہوتی ہے. اس طرح کے کپڑے کو قطری کپڑا بولا جاتا ہے اور یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو قطری کپڑا کہتے ہیں. توشح بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، یعنی جس طرح ہم احرام پہنتے ہیں، جس طرح احرام پہنتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اوڑا ہوا تھا لیکن اس کو پیچھے باندھ لیا تھا، پیچھے باندھ لیا تھا تاکہ وہ گرے نہ اپنی جگہ پر ہے. چونکہ احرام تو تھا نہیں، عام حالت میں تشریف لائے تھے، تو اس انداز میں پہن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. فصلی بہم، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے نماز پڑھائی. آگے بیان کرتے ہیں ایک عجب بات. عبد بن حمید کہتے ہیں کہ محمد بن فضل جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پہلی بار میرے پاس آئے تو مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ یہ والی حدیث مجھے بیان کریں. تو محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں نے کہنا شروع کیا حدثنا حماد بن سلمہ، مجھے یہ حدیث حماد بن سلمہ نے بیان کی. تو آپ جانتے ہیں کہ جو راوی ہوتا ہے حدیث کا، وہ دو طرح حدیثیں بیان کرتا ہے، ایک اپنے حفظ کے ذریعے جس کو ضبط صدر کہا جاتا ہے، اور ایک اپنی کتاب کے ذریعے جس کو ضبط کتاب کہا جاتا ہے، یعنی اس نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو لکھی ہوئی حدیثوں کو وہ بیان کرتا ہے. اب لکھی ہوئی حدیثیں یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، ضبط کتاب جو ہے وہ ضبط صدر کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے، برخلاف جو حافظے کے ذریعے بیان کی جائے. تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن فضل سے کہا کہ آپ اگر یہ حدیث مجھے اپنی کتاب میں سے بیان کرتے، یعنی ابھی آپ اپنے حافظے سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو آپ اس میں سے اگر بیان کریں तो मोहम्मद बिन फसल कहते हैं कि मैं, ने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूं। तो जैसे वो जाने के लिए खड़े हुए तो आपने उनका दामन पकड़ लिया यहया बिन माइन ने कि रुके रुके रुके, पहले आप ऐसा करें मुझे ये हदीस सुना दें, अपने हाफजे से बयान कर दें, क्योंकि उन्होंने अभी फकत इतना बयान किया था हद्दसना हम्माद इब्न सलमता, तो कहा कि मुझे पहले वो हदीस बयान कर दें। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो बयान किया उन्होंने, बात यह है कि आप अंदर किताब लेने जाएंगे तो आप वापस आए ना आए, यानी आप जिंदा रहे ना रहे, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरी आपसे मुलाकात हो सके ना हो सके, मौत आ जाए और मैं ये हदीस पाक नहीं सुन सकूं, तो पहले तो आप ये करें मुझे ये आप हदीस पाक पहले लिखवा दीजिए, फिर इसके बाद भले अपनी किताब के जरिए बयान कीजिएगा। तो मोहम्मद बिन फजल कहते हैं पहले मैंने उनको हदीस बयान की, फिर मैं अंदर गया, फिर आके मैंने उनको अपनी किताब के जरिए भी जो मेरे पास लिखी हुई थी उसके जरिए भी हदीस मुबारक बयान की। ये यहया बिन माइन रहमतुल्लाह तआला अलैह का इल्म का ज़ौक व शौक था कि किसी तरीके से अपने उस्ताद से जो मैं पढ़ने के लिए आया हूँ इनसे इल्म हासिल कर लूँ, ऐसा ना हो कि मुझे मौत आ जाए या उस्ताद साहब दुनिया से चले जाएं, मुलाकात ही ना हो सके और इल्म जो है वो रह जाए। यहया बिन माइन रहमतुल्लाह तआला अलैह वो हैं कि जिन्होंने 10 लाख अहादीस तय्यिबा अपने हाथ से लिखी हैं, लिखा करते थे, और अस्मा उर रिजाल के, फन्ने अस्मा उर रिजाल के ये सबसे बड़े आलिम थे। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं वह अलमूना बिन रिजाल कि ये हमारे दरमियान रिजाल को सबसे बढ़कर जानने वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने इन पर बड़ी नेमतें फरमाई, बड़े इनामात फरमाए, हज क्या करते, हज के बाद लाजमी मदीना मुनवरा की हाजिरी दिया करते थे, आखिरी साल जब मदीने से बाहर थे जा रहे थे तबीयत खराब हो गई तो इनको निदा दी गई कि मदीने शरीफ चले जाओ, वापस मदीने आए, मदीने में पहुंच के इनका इंतकाल हो गया, इंतकाल तो हुआ लेकिन इनको अल्लाह तबारक व ताला ने यह सआदत अता फरमाई कि इनको उसी चारपाई के ऊपर, उन लकड़ियों के ऊपर गुसल दिया गया जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुसल दिया गया था, और फिर इनका जब विसाल हुआ, विसाल के बाद कई एक ने इनको ख्वाब के अंदर देखा, तरह तरह की बिशारतें मिली, अल्लाह तबारक व तआला हदीस की खिदमत की बरकत से इनको जन्नत के अंदर कई सौ हूरों का निकाह इनसे पहले ही फरमाया, अभी ख्वाब के अंदर बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये नेमतें अता फरमा दी हैं। तो ये इतने बड़े इमाम थे और इनको हदीस सुनने का, इल्म हासिल करने का किस कदर शौक था कि वो जाने लगे अपनी किताब लेने के लिए कि चलो मैं उसमें से लाके पढ़ के सुना देता हूँ, तो कहा बाद में सुना दीजिएगा, पहले जबानी सुना दें ताकि ऐसा ना हो कि इसको हासिल करने से पहले मौत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इसी तरह इल्म दीन का शौक अता फरमाए, ज़ौक अता फरमाए, इल्म नाफे अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए, इल्म गैर नाफे से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत पर, आप अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह इसी हवाले से मजीद अहादीस तय्यिबा ये अपने अगले दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पढ़ना सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
क्या खिताब फसल है ये, है हदीस मुस्तफा, हैरतों में अक्ल गए ये, है हदीस